commemorating the Azah of Sayyid al-Shuhada. We would like to thank Allah subhanahu wa ta'ala for this opportunity that we were able to reflect on certain issues about Islam, especially in the light of the Qur'an and the seerah of the Prophet and the Ahlul Bayt, especially pertaining to the family life in Islam, which was the theme for the majalis that I presented to you till last night. And inshallah we'll conclude that theme on the Sayyum Majlis on Thursday night. But tonight, keeping in mind that this is Shab-e-Azah, Shab-e-Ashur, I would like to actually focus in the ayat that I have been reciting after the khutbah every night. This was for the sake of barakat as well as related to my theme of family life in Islam. But Allah subhanahu wa ta'ala talks about a chosen family whom He chose to be the guides for the human society. And tonight I would like to talk about that chosen family, especially keeping in mind that that is the family of Husayn ibn Ali alayhi salatu wasalam. The ayat that I recited is from Surah Ali Imran, Surah number 3, ayat 33. So it's easy to remember if you want to go and check. 3:33. And this is an ayat that Allah subhanahu wa ta'ala talks about the process of selection. This is known as ayat-e istifa. Inna Allah astafa. Verily Allah subhanahu wa ta'ala, you know, He selected. And this is where from istafa, which is the word, that's where you get the name al-Mustafa. Means somebody who has been chosen by Allah subhanahu wa ta'ala as one of the titles of Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. It's an ayat where we see that Allah subhanahu wa ta'ala is declaring very clearly that He never left human society without a system of guidance. Even before Adam is sent to this dunya, He mentioned to the malaika, where He says, إِنِّ جَائِلٌ فِي الْعَرْضِ خَلِيفَةً, that I'm going to appoint a khalifa, my representative on the earth. So even before the human beings came here, before Adam came, the father of human beings, Allah subhanahu wa ta'ala declared that I am sending him not just as a human being, but as my representative. And so this issue we have in our hadith, you know, Shaykh Saduq is a very prominent alim of hadith, and looking at the hadith, he has a charm where he says that al-hidayah qabla al-khilqa, that Allah subhanahu wa ta'ala talks about hidayah and guidance even before the creation of the human being. And so this is where we see that Allah subhanahu wa ta'ala, when He talks about the selected individuals for guidance, He starts with the name of Adam. Inna Allah astafa Adama. That Allah subhanahu wa ta'ala chose Adam as the first guide for the human society. After Adam, there were anbiya who came, but then we come to the major event in the human history, Tufan and Nuh, the flood, where, you know, majority of humanity was wiped out, only few remained, and that is why we see that, you know, Nuh is known as Adam Athani, the second Adam. And so Allah subhanahu wa ta'ala, after saying, Inna Allah astafa Adam, then He comes to the second important name as far as the process of guidance is concerned, and He says, Wa Nuhan. And He chose Nuh as a guide for the human society. And after Nuh, you know, there were many, many. We know the total number is 124,000. You know, anbiya who came. But then Allah subhanahu wa ta'ala wanted to not go into the list one after another. It would be a very long ayat then. He wants to summarize, and so He decides to go to the towards the end of the human history from His perspective. For us, you know, we live in one time frame. We look at our own time, but for Allah subhanahu wa ta'ala, you know, He is looking at the end. And when He looks at the end, then He says, instead of giving the name of individual guides like Adam and Nuh, He says, I will just mention one family. إن الله اصطفى آدم ونوحا. And then instead of naming an individual, He says, وآل إبراهيم. آل means family. آل إبراهيم means the family of Ibrahim. And this is where we see that, you know, the Anbiya who came after Ibrahim alayhi salam, almost all of them were from the descendants of Ibrahim. Therefore, he is actually known as Abu al-A'imma, Abu al-Anbiya. He is the father of the prophets. And so this is how the sequence of this ayat goes, in Allah astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim. Now when you come to the family of Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with two sons. Ismail, the older one, and Ishaq, the younger one. From Ishaq you have the people who are known as, his descendants known as Bani Israel. From Ismail you have the people where you have Quraysh, and then you have, you know, the Prophet and his Ahlul Bayt. But after talking about this issue that إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ, He wanted to qualify that statement of آلَ إِبْرَاهِيمَ. He didn't want to leave this issue open for the people to think that every individual descendant of Ibrahim is among the chosen ones. Especially he singles out the children of Ishaq. And this is where he says, Ala Ibrahim wa Ala Imran. Ala Imran, you know, there are two levels of tafsir of this term. You know, primarily if you look at Ala Ishaq, it refers to the family of Maryam and the Anbiya who were in at that time. And by mentioning Ala Imran after Ala Ibrahim, they were already part of Ala Ibrahim. Allah subhanahu wa ta'ala adds the name Ala Ibrahim just to emphasize that not every descendant of Ibrahim is among the Mustafa and the chosen human beings in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. There are only few. And in one line from Ali Ishaq, he mentions Ali Ibrahim. It is very logical to think that even on the other line, when you come to Ali Ismail, not everyone from Ali Ismail will be chosen one. They also would be selected. And this name Imran refers to the family and the ancestor of Isa, as well as when we look at Banu Hashim, especially Abu Talib alayhi salatu wa salam. Salawat alaykum. So we don't believe in the concept of, you know, chosen people as a nation. We believe in chosen individuals from the descendants of Ibrahim, from the descendants of, you know, coming from the line of Ishaq as well as the line of Ismail. Not everyone from Bani Israel is chosen one, and not everyone from the line of Ismail is chosen one. You have Abu Lahab, you know, uncle of the Prophet, he is from Ali Ismail, but he is not considered to be among those who are included in this ayat where Allah says, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. صلوات من الله. Just one more point before I go to another very specific issue about Ahlul Bayt. That when Allah subhanahu wa ta'ala put Ibrahim alayhi salam through various tests and trials, including the sacrifice that he was willing to do for his own son Ismail, at the end Allah subhanahu wa ta'ala says that, you know, إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. Now I elevate your position. You are not just a Nabi. You are not just a Rasul. You are not just a Khalil. Now you are also the Imam for the mankind. And when this position of Imamat was given to him, Ibrahim alayhi salam had this desire in his heart. He cherished this position of imamat in such a way that he wanted this to continue among his descendants. And what does he do? He prays, وَمِن ذُرِّيَّتِي. This is from Surah Baqarah. The ayat goes on. وَمِن ذُرِّيَّتِي. O Allah, from my zurriya, from my descendants, I would like this position of imamat that you've given to me to continue among my descendants. Before we come to the answer of Allah subhanahu wa ta'ala, at least one thing is very clear. Among the Anbiya, the top are five known as Ulul Azm. And among them is Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam is made an imam by Allah subhanahu wa ta'ala. Yet he did not feel that he has the right to appoint his own descendants as imam. What does he do? He doesn't sign an executive order saying that, okay, I'm an imam appointed by Allah, and now on, all my descendants will be imam. He prays to Allah subhanahu wa ta'ala. It is very clear for us that Ulul Azm Peygamber like Ibrahim Khalilullah realized that imamat is not in the hand of any Nabi or Rasul. The issue of imamat is exclusively in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. And Nabi can have this desire and wish to have that position continue among his descendants, but he can only pray to Allah subhanahu wa ta'ala. He cannot appoint anyone as the imam. If Ibrahim Khalilullah cannot do that, how can the ummah Muslimah do that after Rasulullah? They might say, we have matured, we have evolved. You take your, you know, totality of your intelligence as an ummah, and if you want to compare that with the aql of Ibrahim alayhi salam, he was a Nabi of that high level, but he did not even feel that it is within his right to appoint the imam. So this issue of imamat for us is a divine designation, and it is not a position, you know, selected by the ummah or even by a Nabi or a Rasul. A Nabi or Rasul can only declare that Allah has ordered me to appoint someone as a Khalifa or an Imam after me. Salawat alaykum. So Ibrahim prays to Allah subhanahu wa ta'ala, now that you have appointed me as imaman for the people, I have this desire that this position be continued in my among my descendants. And what is the response from Allah subhanahu wa ta'ala? قَالَ لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ. My promise to you, Ibrahim, about this. Yes, I promise you. But remember, it's not a blank check for everyone from among your descendants. Rather, لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ. My covenant or promise with you on this issue will not reach to those who are zalimeen among your descendants. Allah subhanahu wa ta'ala already qualified it. And what does zulm mean? Read the ayat of Quran. One meaning of zulm is zulm that we know, to be unfair and unjust to others. One meaning is those who commit sins, they are actually zalim. And the worst, you know, example of zulm in the Quran, in Surah Luqman, is somebody who has worshipped an idol and who had become a mushrik in any stage of his or her life. And when Allah subhanahu wa ta'ala says, لَا يَنَالُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ, that my promise to you, Ibrahim, about continuing the position of leadership and imamat among your descendants, Ali Ishaq or Ali Ismail, will not reach to those who are zalimeen. Allah closed the door of this position from Allah subhanahu wa ta'ala to those who are sinners, those who are unjust, and those who are mushrik. Salawat pranay para. La yanalu ahdi zalimeen. You know, this position that I have of Imamat will not reach to them. It means it's not a position that you can acquire. It's not that you can work hard and become a righteous and good and muttaqi person, or you have MA and PhD and you graduate up and up and up until one day you become Imam. No. It is a position which is only bestowed by Allah to whomever He wants, and that is the concept of istifa and selection by Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wa ta'ala. Hussein bin Ali is an individual in that line, from Ali Ismail, from Rasulullah and Ali and Fatima. He is included in this, and Imam actually recited this ayat on the day of Ashura. On the day of Ashura, when Ali Akbar was going, and when Imam, as we mentioned in the Masail last night, was walking behind him, and then Ali Akbar stopped and looked back and he says, Baba, you already allowed me to go. There, after talking to Akbar and saying, okay, you go, then he actually turns to Umar ibn Sa'd and he does what we call baddua. You know, sometimes I'm surprised. People say, oh, Imam forgive everyone. I don't know where they get it from. Yes, we believe that our Imams are very generous and forgiving. But even for forgiveness, the person has to be, you know, qualified for forgiveness. You can't talk about forgiveness for Yazid and Shimr and Umar ibn Sa'd. There is no, otherwise the whole meaning of forgiveness, you know, loses its value. And this is the point where Hussein ibn Ali does baddua against Umar ibn Sa'd, where he says, Malaka, what is the matter with you, Umar ibn Sa'd? Qata Allahu rahimak. May Allah eliminate your relationship with your family, the way you are doing to me. وَلَا بَارِكَ لَكَ فِي أَمْرِكَ. And may Allah not bless what you were seeking, because he was seeking the governorship of the region known as Ray, which is south of Tehran now, in return for what he was doing for Ibn Ziyad. And Imam says, Allah will not bless you. وَصَلَّتَ عَلَيْكَ مَنْ يَذْبَحُكَ عَلَىٰ فِرَاشِكَ. And Allah will impose somebody on you who will kill you, slaughter you, while you are on your bed. كَمَا قَطَعْتَ رَحِيمِي. Just as you have cut off my relationship with my family. وَلَمْ تَحْفُزْ قَرَابَةِ مِنْ رَسُولُ اللَّهِ. And you have not respected the relationship that I have with Rasulullah. And then he ends there by reciting this ayat, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى عَادَمَا وَنُوحًا وَعَالَى إِبْرَاهِيمَ وَعَالَى عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ. Salawat barnaik. Affirming that I am part of this ayat, where Allah subhanahu wa ta'ala talks about the chosen people. Being Shabi Ashur, let me talk about the importance of this family. Just one dimension of their fazilat. There is quite a lot to say about Ahlul Bayt, especially Imam Hussein. You know so many things about it, and there is so much more to say about it. But giving the time restraint that I have, just one, you know, example tonight. And that is about the family and even the house in which Hussein was born and raised. The sacredness and the holiness of that place, because of the individuals who live there. Otherwise the house doesn't have impose by itself. We have this concept in Islam that, for example, when you look at zaman, time, not all the zaman are equal in value. Thursday night is more sacred than other nights. Friday is more sacred and holier than other days of the week. When you look at the Islamic months, the month of Ramadan is more holier and sacred than other months. When you look at the Laylatul Qadr in Ramadan, it is khayrun min alfi shahr, better than 1,000 months as far as this sacredness and value and importance is concerned. So even when you look at this concept of zaman in Islam, not all the zaman are equal. Even when we talk about makan and space, not every space is equal to the other. You have your own house. The area where you always stand up to put your musalla and do the namaz, it might not be a dedicated room, it doesn't have to be. In your own bedroom, maybe there is one area always you put the musalla there. That one, you know, short space there, in your room, or your living room, wherever you do the namaz regularly, that space is more sacred than the rest of the house. And it has its own impact. It will testify in your favor on the day of Qiyamah. We are told if a person is, you know, going through the pangs of death, sakarat maut, taklif jab hoti hai. The ahadith say that, you know, move him and put him in the place where he used to do the namaz. What is there in that place? Well, this place now becomes more sacred. It will relieve the individual from the sakarat and the death situation, the pain that they go through at that time. And so you have that area in your house which is sacred than the other areas. The masjid which is there in your neighborhood is the most sacred than all the houses around. If you live in a Muslim society, then every, you know, region has its own Jami Masjid, where they have Friday prayers. The masjid which is known as Jami Masjid is more sacred than the other masajid of the neighborhoods. And when you look at the issue from the global perspective, you know, Masjid al-Haram in Kaaba is the holiest of all the places for us in the entire world. And of course, you know, then you have Masjid al-Nabi in Medina, and then you have Masjid al-Kufa, and also you have Masjid al-Aqsa. These are all important, but Masjid al-Haram and Masjid al-Nabi would be at the top, one after another as far as sacredness and value is concerned. And I would like to bring you closer, you know, now to the house of Hussein. When you talk about masjid, one of the rulings of masajid is the issue of maintaining taharat, purity, ritual purity, which means that a masjid is a sacred area where you are not allowed to make it najis. If it becomes najis, it is wajib on you to purify it. And the wujub of purifying the area of masjid which has become najis is wajib fawri. There are different categories of wujub. Wajib fawri means you came into the masjid and you realize, you know, somebody has made najis. Let's say a child. You urinated in that area. You know, it became najis. It is a human situation, it can happen. It's not a big deal. But you came into the masjid, you saw it has become najis. And you still have enough time to do your namaz after purifying that area. It is wajib for you first to purify the area and then do your namaz. Namaz will become wajib first only it becomes qaza if you go into the taharat of that place. But if there is enough time, Sharia says first it is wajib for you to purify that area and then you do your salat. And so this is the importance that we have about the issue of masjid. And this is where we see that even for a person, a man and a woman on whom ghusl is wajib, they are in the state of najasat. They are not allowed to stay in the masjid. And that is why you have to realize that, you know, there are certain ahkam. And that's why we do not build a masajid that easily. Because a masjid is a masjid forever. You can't sell it, you can't move it. And the ahkam of masjid will apply for all the time. And so when we say a person, a man and a woman who has to do ghusl and they have not done it, they are in state of najasat, they are not allowed to stay inside the masjid. And that is why, and this is just a digression here, but it's important to understand sometimes there are simple issues, we don't really talk about it. You know why the Shias built Imam Bargah and Husainiyyah? Why don't we do all our programs in masjid? And this is not only, you know, Indian Pakistani Shias. You go to Hijaz, you go to Arab, you know, Gulf states, you go to Iraq, Syria, Lebanon, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, everywhere. You will see there is a masjid and then there is also a Husainiyya. There is a masjid and there is Imam Bargah. What was the reason for it? This is where we have to realize masjid is a sacred place. There are certain rules that even Muslims in certain state cannot enter and stay in there. And so those who are non-Muslims would not be allowed to enter that because of the sanctuary that it is. So what do you do? How do you do tabligh? How do you spread the message of Islam? This is where then you Shia started building Husainiyyahs and Imam Bargahs. Husainiyyah and Imam Bargahs doesn't have any Shari'a restrictions. Bargah Hussein is open for everyone. Muslim, non-Muslim, in whatever state they are, they can come. They can learn about Hussein, and through Hussein they can learn about Islam. And that is why you will see many places you have the size of the masjid is smaller, and the size of the Imam Bargah or the Husainiyyah attached to it is larger. So there is a practical reason why we build Husainiyyahs and Imam Bargahs or Islamic centers, so that we don't have to then, you know, limit as far as the audience is concerned. Anyone in whatever state they are, they can come to, you know, hear about Husayn ibn Ali and learn about Islam. Salawat upon him. Now I said that a person who is in the state of najasat, a Muslim man, a woman, they cannot come inside a masjid and stay. My choice of words were very specific. They can't come and stay. Because the ruling says that even in that state where they have not done the ghusl, they can still enter from one door and come out from another. Suppose, you know, they wanted to come and drop something or pick something. So they can just pass by from one door and go from the other one. But they cannot sit inside a masjid in the state of najasat. This is the rule for all the masajid around the world. However, this is where I'm coming to, the difference between makan. Not every makan is equal. When it comes to Masjidul Haram, you know, and this issue that I'm mentioning, that, you know, a person in, even in the state where the ghusl is wajib can go from one door and come out from the other, this is in Surah Nisa, ayat number 43, where Allah subhanahu wa ta'ala says, وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَابِرِ السَّبِيلِ. عَابِرِ السَّبِيلِ means somebody who is just passing by. And so the rulings are very clear. But that applies to all the masajid around the world. But when it comes to Masjid al-Haram in Mecca and Masjid al-Nabi in Medina, even that much is not allowed. A person on whom ghusl is wajib cannot even enter Masjid al-Haram or Masjid al-Nabi from one gate and come out from the other. When the ruling came down in Medina during the days of the Prophet, there was a problem. Because when Masjid al-Nabi was built, the house of Rasulullah was built in a way that it would, the door would open inside the masjid. The house of Ali and Fatima was built in such a way that when they come out of their home, they're actually stepping inside the Masjid al-Nabi. Some other relatives, including the uncle of Rasulullah Abbas, his house was also built in that way. That when he steps outside of his house, he's actually entering into the Masjid al-Nabi. And even some companions of Rasulullah, they had houses in that way. And what happened? When this ruling came down, that because of the sanctity of Masjid al-Nabi, it is a very sacred place in the world of Islam, anyone in a state of najasat, they are not allowed to even enter from one gate and come out from the another. And therefore, what does the Prophet do? A general announcement is done that all those people whose houses opens inside Masjid al-Nabi, close your doors. Build a wall there. There should be no more doors opening inside Masjid al-Nabi. He says, except when it comes to my room and the door of the house of Ali and Fatima. Salawat upon them. This is where we see the difference between Ashab-e-Nabi and Aal-e-Nabi. Even the rules of Sharia are not applied in the same way. Because they are, you know, purity in totality. They are tahir and mutahhar. These rules don't apply on them. And this is where we have to realize. Sometimes people say, okay, Ahlul Bayt were very good people, very righteous people, very learned people. No, they were not only just that. They had a special status in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. That the rules for the ummah was one, but the rules applying on Rasul and Ahl Bayt Rasul was something else. And this was to show the difference between the two. And of course, this was not taken that lightly by the people, especially those whose doors were closed. Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Nisa'i, Hakim Nishapuri, all of them have a narration from Zayd bin Arqam where he says, كَانَ لِلِّنَفَرٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ أَبْوَابٌ شَارِعًا فِي الْمَسْجِدِ. Some of the companions of the Prophet had their houses opening inside the masjid. فَقَالَ يَوْمًا. So one day the Prophet announced, سُدُّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابُ عَلِي. Close all the doors except the door of Ali. فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ النَّاسِ. People started talking among themselves. You know, this is favoritism, this is this and that. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ. The Prophet asked them together in the masjid. And he started with praising of Allah subhanahu wa ta'ala, and then he says, أَمَّا بَعَدْ فَإِنِّي أَمَرْتُ بِسَدِّ هَذِهِ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابُ عَلِيٍّ. I have ordered that all these houses, these doors should be closed except the door of Ali. وَقَالَ فِيهِ قَائِلُكُمْ. But some among you said things about it. And so now he is clarifying. He's saying, إِنِّي وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُ شَيْئًا وَلَا فَتَحْتُهُ. By Allah, I didn't close anything. I did not even open anything. وَلَكِنِّي أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَاتَّبَعْتُهُ. I was commanded by him and I only obeyed his command. Salawat upon him. The taharat of Ahlul Bayt is not just a spiritual taharat. This shows that the rules of taharat and najasat is one for the ummah and they are very different for Rasul and Ali and Fatima and their children. Because they are of a different level, and this is where we see that, you know, even when it comes to Another narration here where the Prophet says, بَلَغَنِي أَنَّكُمْ وَجِدْتُمْ مِنْ سَرْدِ أَبْوَابِكُمْ وَفَتْحِ بَابِ عَلِيٍّ. He says, you know, I've been told that some of you have a problem with this issue, that I close all the doors except the door of Ali. Again, similar words, same statement but different wordings. And this is again from Sunni sources here. وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا سَدَدْتُهُ مِنْ قَبْلِ نَفْسِي. By Allah, I have not closed these doors by my own, you know, will. إِنَّ عَنَا عَبْدٌ مَعْمُورٌ. I am a servant, just following the command of Allah subhanahu wa ta'ala. أُمِرْتُ بِشَيْءٍ فَفَعَلْتُ. I was commanded to do something and I did it. إِنْ أَطَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ. I don't do anything but what is revealed from Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat upon Allah. In one narration in Sunan al-Bayhaqi, the Prophet goes further. He says, أَلَا لَا يُحِلُّ هَذَا الْمَسْجِدْ بِجُنُوبٍ وَلَا لِحَائِزْ. A man and a woman in a state of najasa, they are not allowed. It's not halal for them to come in this masjid. إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ, except by himself. وَعَلِيٍّ وَفَاطِمَا وَلَحَسَنَ وَلَحُسَيْنِ. Mentions all four names. And he says, أَلَا قَدْ بَيَّنْتُ لَكُمُ الْأَسْمَاءَ لَّا تُضِلُّ. I have clarified the names so that you do not be misguided about it. Salawat. One of the uncles of the Prophet, his door was also closed. So he actually stood up and he said, you know, Ya Rasulullah, Ana Ammuka, Wa Ana Aqrabu Ilayka Min Aliyin. I am your uncle. You know, and I am in a way elder compared to Ali when it comes to your relationship. And this is where Rasulullah responds by saying, Saddaqta Ya Am. Yes, you are my uncle. Yes, I respect you. Aap hamare buzurg hain. Inna wallahi ma huwa anni. By Allah, whatever has been done is not from me. Inna ma huwa anillah ta'ala. Whatever I have done is actually has been done by Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat wa rahmatullah. یہ وہی گھر ہے جس میں حسین پیدا ہوئے ہیں, یہ وہی گھر ہے کہ جہاں حسین بڑے ہوئے ہیں. بات صرف یہ نہیں ہے جس طرح سے ہمارے برادران اسلام کہتے ہیں, عام احترام ضرور کہتے ہیں کرتے ہیں اہل بیت کا, بہت نیک بندے تھے, صاحب علم تھے, تقویٰ تھے. نہیں, بات یہ نہیں ہے. خداوند عالم کی نظر میں ان کا معیار کچھ اور ہے. ایک بہت ہی مشہور سنی عالم گزرے ہیں الجساس کے نام سے, ان کی کتاب ہے احکام القرآن, جو شیعہ سنی علماء دونوں اس کو ریفر کرتے ہیں. اور ان کے ایکسپرٹیز اس میں ہے کہ وہ قرآن میں وہ آیات جس میں شریعت کے احکام آئے ہیں اس پر انہوں نے تفصیلی گفتگو اور تحقیق کی ہے. سورہ نساء کی جو یہ آیت ہے, اِلَّا عَابِرِ سَبِيرِ, کہ مسجد کے ایک دروازے سے انسان جس حالت میں بھی ہو انٹر ہو سکتا ہے, دوسرے دروازے سے نکل جائے. پھر انہوں نے مسجد النبی کے اس واقعے کو بیان کیا ہے اور اپنے ہی سورسز سے انہوں نے ایک روایت بیان کی ہے اور اس کو کرٹیسائز بھی کیا ہے بڑے خوبصورتی کے ساتھ, کہ ایک بندے نے جو ہے, راوی نے بیان کیا کہ رسول نے جو ہے تمام دروازوں کو بند کر دیا سوائے علی کے دروازے کے. کیوں؟ اب وہ راوی جو ہے توجیہ پیش کرتا ہے, لِأَنَّ بَيْتُهُ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ, اس لیے کہ علی کا گھر مسجد ہی میں تھا. یعنی یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے, क्योंकि घर ऑलरेडी था मस्जिद में, इसलिए रसूल ने उनके दरवाजे को बंद नहीं किया। इस रिवायत को लिखने के बाद अलजसास लिखते हैं कि ये रावी के बदगुमानी है, ये इसलिए कि बात सिर्फ अली के घर की नहीं थी, बहुत से और भी थे कि जिनके घर जो है मस्जिद में खुल रहे थे दरवाजे। तो बात ये नहीं है कि अली का चूंकि घर जो है इस तरह से था कि दरवाजा मस्जिद में खुल रहा था, लिहाजा उनके घर को एक्सेप्शन दिया गया, बल्कि वो खुद लिखते हैं ये जसास जो है, انما كانت الخصوصيه فيه لعلي رضي الله عنه دون غيره, ये एक खसूसियत थी जो रसूल ने अली को अता की है, किसी और को अता नहीं की है। जिस तरह से मसलन जंग मौता में शहीद बहुत से हुए लेकिन खुदा ने जाफर तैयार को पर दिए, दूसरों को नहीं दिए, ये जसास लिख रहा है कि जिस तरह से खुदावंद आलम ने जाफर तैयार को फजीलत दी थी, दूसरे शहदा को नहीं दी थी, इसी तरह से यहां बहुत से और भी थे जिनके घर जो है मस्जिद में खुल रहे थे लेकिन दरवाजा सबका बंद कर दिया सिवाय अली के, इसलिए कि ये खसूसियत अली इब्न अबी तालिब खास तौर पर है। सलावात पढ़ने के बाद फिर वो मिलाता है आयत अथीर से कि चूंकि ये जो है पंजतन पाक व पाकीज़ा थे, हमने जनाब इब्राहिम का जिक्र शुरू में किया था, खुदावंद आलम ने सूरह बकरा में जहां इब्राहिम और इस्माइल का जिक्र है, खुसूसन वो कुर्बानी का जो हुक्म दिया उससे पहले की जो आयात हैं, उसमें इरशाद हो रहा है कि एक वक्त आया कि इस्माइल भी बड़े हुए, बाप की मदद कर सकते थे काबे की दीवार की तामीर में, तो उस वक्त जब काबे की दीवार जो है बन गई और मकाम इब्राहिम को खुदा ने जो है इबादत की जगह करार दिया, तो उसके बाद हुक्म होता है वअहदना इला इब्राहिम व इस्माइल, खुदा हुक्म देता है कि हमने इब्राहिम और इस्माइल से कहा अंतहिरा बैती लिताइफीन वल आकिफीन व रुकुइस सुजूद, ऐ इब्राहिम और इस्माइल तुम अब मेरे घर की तथहीर करो, इसे पाक करो ताकि जो तवाफ करने आएंगे वह तवाफ कर सकें, जो एतकाफ करने आएंगे वह एतकाफ कर सकें, जो रुकू और सजूद करेंगे नमाज पढ़ेंगे वह नमाज पढ़ सकें, लेकिन यह सब होने से पहले आप दोनों जो हैं मिलके मेरे घर की तहारत करें। तहिरा डुअल टेंस में हुक्म है कि ताहिर करें। अजीब गरीब बात है कि जब बैतुल्लाह की तथहीर की बात होती है तो खुदा जो है ये काम जो है इब्राहिम और इस्माइल को देता है, जब अहले बैत की तथहीर की बात होती है तो खुदाबंद आलम इस काम को अपने हाथ में लेता है। ये जो आयत आप सुनते रहते हैं रोजाना, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अनकुम रिज्स अहलिल बैत وَيُتَحِّرُكُمْ تَطْحِيرًا صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ بیت اللہ مقدس ترین جگہ ہے ہمارے لیے اس پوری دنیا میں، لیکن اس کے تطہیر کی ذمہ داری خداوند عالم نے ابراہیم اور اسماعیل کو دی۔ جب اہل بیت کی تطہیر کی بات ہوئی تو وہاں خداوند عالم یہ کام اپنے ذمے میں لیتا ہے۔ انما يريد الله، یقیناً خداوند عالم کا ارادہ ہے کہ وہ اہل بیت کو تمام رجس اور نجاست سے دور رکھے۔ یرید سے مراد ارادہ، خدا مرید ہے، ارادہ ہے تطہیر اہل بیت، مراد ہے طہارت اہل بیت۔ اگر خدا مرید ہو تو کیا کوئی بیچ میں اس مرید اور اس کے مراد کے بیچ میں آ سکتا ہے؟ کوئی ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ عصمت و طہارت اہل بیت جو ہے یہ کوئی اکتسابی معاملہ نہیں ہے، یہ خداوند عالم کی موہبت ہے، یہ اسپیشل بلیسنگ اور یہ گفٹ ہے جو خداوند عالم نے پنجت پاک کو دیا ہے۔ صلوات پڑھنے کے بعد تمام مسلمان شیعہ سنی متفق اس بات پر کہ آیۃ تطہیر کا نزول حدیث کے ساتھ آپ سنتے ہیں انشاءاللہ اگر موقع رہا تو پھر صحیح ان کے مجلس میں شاید اس پہ اگر فرصت رہی کو اشارہ کریں گے کہ اس کا تعلق اس آیت کا صرف رسول اور فاطمہ اور علی اور حسن اور حسین سے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے مسلمانوں میں. حسین آئے تطہیر کے جز ہیں. وہ گھر جس کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا جبکہ تمام در بند کر دیے گئے, یہ حسین کا گھر تھا. اور اس لیے حسین جب اپنا تعارف بھی کرتے ہیں ولید کے پاس مدینہ میں جب بلایا گیا تھا یزید کی بیعت کے لیے, وہاں بھی عنوان دیکھیں ان اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ و محل الرحمہ, کہ ہم اس گھرانے کے فرد ہیں جو نبوت کا گھرانہ ہے. میرا وہ گھر ہے کہ جہاں ملائکہ آتے جاتے تھے. میرا گھر وہ جگہ ہے جو رحمت الہی کی جگہ ہے. اور تم چاہتے ہو کہ ہم اس شخص کی بیعت کریں کہ جو رجل فاسق, ہم پاک و پاکیزہ ہیں وہ فاسق ہے. ہمارے گھر ملائکہ آتے ہیں وہ جو ہے قاتل ہے, قاتل النفس المحرمہ. ممکن ہی نہیں کہ مثل اللہ یبائی مثل, ممکن ہی نہیں کہ مجھ جیسے شخص جو ہے اس جیسے شخص کی بیعت کر سکے. تو حسین ابن علی صرف ایک فرد واحد نہیں ہے, یہ حجت خدا ہے, یہ مجسمے عصمت و طہارت ہیں. اور کربلا میں بھی جب آئے ہیں اپنے اہل بیت کو لے کے چلے ہیں. اور یہ ہم نے بار بار اپنے جو موضوع اور تھیم کو متصل کرنے کے لیے کہا ہے کہ کربلا میں جو جنگ جو ہے ایک فرد واحد کی نہیں تھی بلکہ ایک خاندان تھا ساتھ, حسین اکیلے نہیں آئے تھے. تو یہ تصور جو ہے فیملی لائف کا یہ بہت ہی اہم ہے ہمارے دین و مذہب میں. خصوصاً اگر آپ اس گھر کو دیکھیں کہ جہاں حسین کے ساتھ رباب بھی تھی اور سکینہ بھی تھی اور علی اصغر بھی تھے. یقیناً یہ وہ گھر ہے جس میں سکون اور اطمینان حاصل ہوتا تھا حسین کو. عاشور کے دن اصحاب کی قربانیوں کے بعد, بنو ہاشم کی قربانیوں کے بعد, جب حسین نے اپنے کو بالکل یک و تنہا پایا ہے, اتمام حجت کے لیے جاتے ہیں. کئی خطبے اس دن دیے ہیں امام نے جس میں یزیدی لشکر کو خطاب کیا ہے, لیکن آخر میں جو خطبہ تھا جسے اتمام حجت کا خطبہ ہے, اس کے آخر میں بلند آواز میں نصرت و استغاثہ کی بات کرتے ہیں. حل من ینصرنی, حل من ناصر ینصرنا, وحل من مغیث یغیثنا. حضرت حسین, کبھی کبھی انسان کی زندگی میں کچھ واقعات پہلے کے ہوتے ہیں جو اس وقت سوچتا نہیں ہے اس کے بارے میں, لیکن یاد آتا ہے مصیبت کے وقت. عجب نہیں کہ جب حسین نے یہ آواز استغاثہ اور استنصار بلند کی ہے اور جب کوئی جواب نہ ملا تو شہداء کی لاش کی طرف دیکھ کے کہا ہوگا کہ ایک دن تھا کہ مدینہ میں ہم نے ولید کے گھر میں آواز نہیں دی تھی, صرف میری آواز بلند ہوئی تھی. اور تم جوانان بنو ہاشم, تم اپنی تلوار لے کے اندر چلے آئے تھے, مجھے حفاظت کے ساتھ گھر لے گئے. آج ہم پکار رہے ہیں یہ کو تنہا ہے حسین زمین کربلا میں, نصرت کے لیے استغاثہ کر رہا ہے لیکن کوئی جواب نہیں مل رہا ہے. عجب نہیں کہ لاش شہدا میں وہ تڑپے ہوں گے کہ مولا ہم مجبور ہیں قضاء الہی سے, ورنہ یقیناً ہم لبیک کہتے اور جواب دیتے. ہاں, حسین کو جواب ملا ہے, شہداء کی لاش سے نہیں بلکہ اہل حرم کے رونے سے. اہل حرم کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے جب امام حسین علیہ السلام نے نصرت کی بات کی ہے. جب آواز حسین تک آتی ہے تو لوٹ کے خیام کی طرف آتے ہیں, زینب سے پوچھتے ہیں کہ یہ رونے کی وجہ کیا ہے، ابھی ہم زندہ ہیں، میری آواز ابھی آ رہی تھی خیمے تک. اس وقت زینب کہتی ہے کہ بھائی ہم کیا کریں، آپ کے استنصار اور استغاثہ کی آواز کے بعد اصغر نے رونا شروع کیا ہے. ماں نے خاموش کرنے کی کوشش کی، بہن نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، بیبیاں جمع ہو جاتی ہیں، لیکن وہ ششماہا جو ہے رو ہی رہا ہے. یہاں تک کہ اس کی حقیفیت کو دیکھ کے بیویوں میں رقت چاری تاری ہو جاتی ہے اور سب نے رونا شروع کیا اور آواز حسین تک جاتی ہے. عزتدارہ نے حسین، یہ در حقیقت اصغر کا عنوان تھا کہ لبیک یا بابا، آپ نے استنصار اور استغاثے کی بات کی ہے، یہ ننہ مجاہد جو ہے آپ کے نصرت کے لیے تیار ہے. حسین نے اس وقت یہی کہا ہے زینب سے کہ اصغر کو لے آؤ، اس کے پانی کے لیے ہم کوئی سبیل کریں. عزتدارہ نے حسین، جب رباب آتی ہے اصغر کو لے کے اور امام حسین علیہ السلام کے حوالے کرتی ہے، مجھے نہیں معلوم ان کی دل کی کیفیت کیا تھی، لیکن ایک ماں کی حیثیت سے یقینا یہ امید ہوگی کہ اس شش ماہے کی کیفیت کو دیکھ کر ہر انسان جس کے دل میں جو پتھر بھی ہو تو وہ جو ہے یقینا جو ہے قائل ہو جائے گا اور میرے بچے کو سیراب کر دے گا. بڑی امیدوں سے رباب نے اصغر کو مولا کے حوالے کیا. حسین نے اصغر کو اپنے ہاتھ میں لیا، خیمے سے باہر نکلتے ہیں، دھوپ کی تپش کی وجہ سے اپنی ابا کا سایہ اس کے اوپر کر دیتے ہیں. آہستہ آہستہ یزیدی لشکر کے سامنے آتے ہیں. یزیدی افسران سوچ رہے تھے کہ حسین اپنی جان بچانے کے لیے قرآن کو لے کے آ رہے ہیں. حسین کے ہاتھ میں قرآن تو نہیں تھا، لیکن یقیناً سورہ کوثر کی ایک نندی سی آیت ضرور ہاتھ میں لیے ہوئے تھے. جب یزیدی لشکر کے سامنے گئے، اس وقت حسین نے ابا کے دامن کو کھولا اور اصغر کو یزیدی لشکر کے سامنے دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ایک عجیب جملہ کہا ہے، حسین اپنے بچے کی اس پیاس کی وجہ سے ان کے ساری کے اس لیول پر آتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، تمہارے حق کو ضائع کیا ہے، تو بدلہ مجھ سے لے لو. اس بچے کا کیا قصور ہے، اس بچے کا کیا قصور ہے، یہ معصوم ہے. عزتدارہ نے حسین، کربلا کی تاریخ میں کسی کو بھی اگر حسین کی مظلومیت پر یقین نہ ہو، اگر اسے دلیل چاہیے تو اصغر در حقیقت حسین کی معصومیت کی دلیل بن کے سامنے آتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ اس بچے کا کیا قصور ہے، ان لم ترحمونی فرحم علی هذا الطفل الصغیر، اگر مجھ پر تمہیں کوئی رحم نہیں آتا ہے، اس ششمائے پر رحم کرو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے اور یہ بچہ جو ہے یہ پیاس سے گرفتار ہے اور پریشان ہے. بس عزتدارانِ حسین، جب یزیدی لشکر نے کوئی جواب نہ ملا تو حسین کہتے ہیں اگر تم سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے خود حسین پانی پینا چاہ رہا ہے، لو اصغر کو ہم زمین کربلا پر لٹا دیتے ہیں، خود آگے بڑھو اور اپنے ہاتھ سے اسے سیراب کرو. عزتدارہ نے حسین، یہ وہ جملے تھے جس نے بہرحال یزیدی لشکر پر اثر کیا. سپاہیوں نے آپس میں بات کرنا شروع کر دی کہ حسین کی بات صحیح ہے، جنگ اس سے ہے ان سے ہے، لیکن اس بچے کا کیا قصور ہے. اس کیفیت کو دیکھ کے عمر بن سعد نے ایک عجیب جملہ کہا ہے حرملہ سے، عزتداران حسین، وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ حسین کے بچے کو قتل کر دو، بلکہ عنوان تھا اقتا کلام الحسین، حسین کی حجت کو ختم کر دو. اس لیے وہ جانتا تھا کہ اصغر جو ہے معصومیت کی دلیل ہے حسین کی. حسین اصغر کو اپنے ہاتھوں میں دوبارہ لے لیتے ہیں، بچے سے
سے کہتے ہیں اپنی جسو کی زبان نکال کے دکھاؤ، شاید ان کے دل میں کچھ نرمی آ جائے۔ بس اصغر نے اپنا منہ اس طرف پھیرا ہے، یہاں ملعون ہرملا نے تیر شعبے کا ایک تیر نکالا، کمان میں لگانے کے بعد عزاداران حسین وہ ظلم کیا ہے کہ امام عصر بھی اپنی زیارت میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں عجیب و غریب ہے۔ عزاداران حسین اکثر یہ تصور یہی ہوتا ہے کہ وہ تیر آیا اور اصغر کو لگ گیا، نہیں بات یہ نہیں تھی، بلکہ تیر اس طرح سے آیا ہے امام عصر کی زیارت میں ہے، المذبوح بالسهم فی حجر ابی، اس بچے ششمائے پر شیر خار پر سلام ہو کہ جو اپنے بابا کے گود میں تیر سے ذبح کر دیا گیا۔ وہ تیر اس طرح سے آیا ہے کہ ایک طرف سے لگتا ہوا دوسری طرف نکلا اور حسین کے بازو میں پیوس ہو جاتا ہے۔ در حقیقت علی اصغر اسی وقت ذبح ہو جاتے ہیں۔ حسین نے اس بچے کے خون کو اپنے ہاتھ میں لیا، مجھے نہیں معلوم اس ششماہے کے جسم میں ابھی کتنا خون رہا ہوگا، لیکن خون کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے بعد ایک مرتبہ آپ اس خون کو اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں، کہتے ہیں خداوندہ تو گوار ہے نا، قیامت کے دن اس معصوم کے خون کے ساتھ تیری بارگاہ میں ہم آئیں گے۔ عزاداران حسین امام حسین علیہ السلام کے بعد اصغر کی شہادت کے بعد اور مشکل مرحلہ یہ تھا کہ اصغر کے لاش کو اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں، آہستہ آہستہ خیام کی طرف جاتے ہیں۔ خیمے کے قریب پہنچنے کے بعد حسین کی ہمت نہ ہوئی کہ ماں کے سامنے اصغر کو اس طرح سے لے جائیں، دوبارہ مقتل کی طرف جاتے ہیں، دوبارہ خیمگاہ کے پاس آتے ہیں تو پھر بھی ہمت نہ ہوئی۔ سات مرتبہ حسین نے صحیح کی ہے مختل اور خیمگاہ کی، لیکن کمال ہے ایک زبان پر کوئی شکوا نہ تھا، الفاظ صرف اتنے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائه و تسلیم لعمرے۔ عزاداران حسین شیخ عباس قمی نفس المأمون میں ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ایک منادی نے آسمان سے آواز دی، دعہو یا حسین فی التراب، حسین اصغر کو زمین کربلا میں دفن کر دو، ان لہو مرضعتن فی الجنہ، جنت میں اس کی دودھ پلانے والی کا انتظام ہو چکا ہے۔ عزاداران حسین میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب حسین سات مرتبہ مختل اور خیمگاہ کے درمیان جا رہے تھے، عجب نہیں کہ فاطمہ نے اس کیفیت کو دیکھ کر ہاتھ کو بلند کیا ہوگا، خداوندہ رباب برداشت نہیں خداوندہ ربام برداشت نہ کر سکے گی، حسین کو حکم دے دو اصغر کو دفن کر دے، ہم دودھ پلانے والی کا انتظام جنت میں کر دیں گے۔ مولا گھوڑے سے زمین پر آئے، ایک ننی سی قبر کھودی، لیکن یاد رہے یہ صحرا تھا، گرمی کی تپش تھی، یقیناً حسین نے جب ہاتھ سے اپنے وہ قبر اصغر کی کھودی ہے تو انہیں احساس ہوا ہوگا کہ کربلا کی ریت گرم ہے مجھے نہیں معلوم. اس ضعیف باپ نے اس نرم ششماہے کی لاش کو کس طرح سے اس گرم ریت میں دفن کیا ہے. بس حسین کا ہی اس صبر و تسلیم کے یہ منزل تھی. دفن کرنے کے بعد حسین اٹھتے ہیں, خیموں کے قریب جاتے ہیں. سکینہ خیمے سے نکلی, بابا کے قریب آئی, بابا کے ہاتھ کو لیا, آہستہ آہستہ خیمہ میں لے کے آئی. جناب رباب سامنے آتی ہے, مولا سے کہتی ہے مولا میرے علی اصغر کو دے دے. بس حسین کچھ کہہ نہ سکے, آبا کے دامن کو ہٹایا اور تیر کے نشان کو دیکھا. بس وہ دکھیا ماں صرف اتنا ہی کہہ سکی کہ اے علی اکبر کربلا میں کیا ننے بچے بھی ذبح کر دیے.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بند اس پر لباس قبول فرما, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہماری توفیقات میں اضافہ فرما. خدا بندہ تکفیری افواج کی تمام صلاحیت و منیف تو نابود فرما. خدا بندہ ہمارے بچے جہاں بھی ہیں ان کو ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. جناب علیہ السلام کے ساتھ صدقے میں خصوصا ان کے ایمان اور ان کے عقیدے کو صحیح و سالم رکھ. خداوند امام کی ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل انک انت السمیع العلیم. ماتم و سید.